صلى الله وسلم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى المجد أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، مطلوب على كل طالب، مولانا مولى الثقلين أبي الحسنين علي بن أبي طالب. السلام على الطيبين الطاهرين الذين أرحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتقبين، أما بعد، قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلاة تمام فریقین متحد ہیں اس بات پر کہ یہ آئے کریمہ امیر مومنین علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہے. فریقین اس بات پر متفق ہیں. آپ جانتے ہیں کہ فریقین میں عامہ میں کچھ ایسے متعصب ذہن کے لوگ بھی ہیں کہ جہاں پر فضیلت کی بات آتی ہے وہاں پر وہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی تو یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے کہیں جو ہے نا شیعوں کو فائدہ نہ ہو جائے. تو آپسی دشمنیوں کی وجہ سے اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ ائمہ کی شان میں جسارت کرنے لگتے ہیں. یہ آپسی رسہ کشی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہے، آپسی دشمنی کی وجہ سے ہو رہا ہے. بہرحال، لیکن اس آیہ کریمہ کے متعلق اکثریت متحد ہے. اب اتنے کثیر جیسے لوگ یا بعض متعصب ذہن کے لوگ شاید تسلیم نہ کریں، لیکن اکثریت مانتی ہے اس بات کو، کیونکہ یہاں جو وہم راکعون کہہ کر ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور شخص نہیں ہے بلکہ آیت نے متعین کیا ہے، مشخص کیا ہے کہ یہ کس کے متعلق ہے. کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. جبکہ لوگ آیت کے پیچھے جاتے ہیں کہ آیت ہماری شان میں نازل ہو، لوگ انگوٹی دینے کے لیے اس کے بعد کئی لوگ آمادہ ہوئے، اور سنا جاتا ہے کہ بعض لوگوں نے حالت رکوع میں اس آیہ کریمہ کے نازل ہونے کے بعد کتنے لوگوں نے انگوٹیاں بھی دی لیکن کوئی آیت ان کی شان میں نازل نہیں ہوئی. اس لیے کہ جو آیت نازل کروانے کے لیے انگوٹی دیتے ہیں ان کی شان میں تو نازل نہیں ہوگی. آیت انتظار کرتی ہے ایسے خلوص عمل کی, آیت انتظار دیکھتی ہے عمل کی, نہ یہ کہ آیت کے لیے عمل کیا جائے. تو بہرحال یہ جو واقعہ ہے کہ حالت رکوع میں زکات دی گئی تو دو عبادتیں ایک ساتھ انجام پائی ہیں رکوع کی کے, اور نہ جانے دو تو ہمیں نظر آ رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ اور کتنی فضیلتیں جمع ہو گئی ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے, اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی فضیلتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی کہ ایک ساتھ ذکر بھی ہے, فکر بھی ہے, ہے نا, رکوع بھی ہے, عبادت بھی ہے. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو عبد اور معبود کے درمیان جو رشتہ قائم ہوتا ہے اس رشتے کا نام نماز ہے. عبد و معبود کے درمیان قائم ہونے والے رشتے کا نام نماز ہے. نماز ایک ایسی رسی ہے کہ جس کا ایک سرا پروردگار کی طرف جاتا ہے اور ایک سرا جو ہے وہ بندے کی طرف جاتا ہے. اسی نماز کے ذریعے سے استعینوا بالصبر والصلاۃ, اگر مدد حاصل کرنا ہو تو نماز اور روزے کے ذریعے سے مدد حاصل کرو, اس لیے کہ یہ اللہ کی رسی ہے. تو نماز کی حالت میں زکات, تو نماز انفرادی عبادت ہے, زکات اجتماعی عبادت ہے. نماز کا تعلق عبد و معبود کے درمیان ہے اور زکات کا تعلق, یعنی زکات مخلوق کا مخلوق سے رشتہ ہے, نماز مخلوق کا خالق سے رشتہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ نہ تمہارا رشتہ خالق سے ٹوٹنے پائے نہ مخلوق سے ٹوٹنا پائے. کیونکہ لوگ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں, عبادتوں میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں خلق خدا کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. کچھ لوگ اجتماعی مسائل میں, سوشل ورک میں اس قدر غرق ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں عبادت کی فرصت ہی نہیں ملتی, کہتے ہیں کہ ہمیں کام سے فرصت ہی نہیں ملتی. شہید متحری ایک اچھا جملہ کہا کرتے تھے کہ کام سے مت کہو, یعنی نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے, کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی جانا. ہم جو ہے کام سے, نماز سے کہتے ہیں کہ مجھے کام ہے. یہ عجیب بات ہے کہ حیا علی خیر العمل کسی بھی فرقے کے یہاں نہیں ہے. آپ نے کبھی اس پہ غور کیا اس بات پہ کہ کسی بھی مذہب میں مسلمانوں کے جتنے مسالک ہیں, جتنے مکتب فکر ہیں, کسی کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر حیا علی خیر العمل نہیں ہے. خیر العمل یعنی بہترین عمل, کتاب پڑھنا بھی ایک عمل ہے, اسکول جانا بھی ایک عمل ہے, نوکری کرنا بھی ایک عمل ہے, ہزار ہاں ہزار کام ہے دنیا میں, سینکڑوں کام ہے انسان کی, لیکن نماز بہترین عمل ہے. صرف خیر من النوم نہیں ہے, صرف نیند سے بہتر نہیں ہے بلکہ جاگنے سے بھی بہتر ہے, بیٹھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے, کھانے سے بھی زیادہ بہتر ہے. خیر من الطعام, کھانے سے بہتر ہے نماز, ہر چیز سے بہتر ہے. بات سے بات نکل جاتی ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ دوسرے فرقوں کے ہاں حیا علی خیر العمل نماز کے لیے نہیں کہا گیا؟ نماز کا جو اہتمام ہمارے پاس ہے وہ کسی کے ہاں نہیں ہے, نماز کی جو عظمت ہمارے پاس محفوظ ہے وہ کسی کے پاس محفوظ نہیں ہے. نماز کی جو عظمت ہم نے محفوظ کر رکھی ہے مکتب اہل بیت میں, جو نماز کا وقار ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس پر بھی غور کرنا چاہیے. تو یہ حیا علی خیر العمل کے بارے میں معلوم ہے نا آپ کو, کیوں نکالا گیا یہ حیا علی خیر العمل اذان سے؟ اس لیے نکالا گیا کہ خلیفہ دوم کے ذہن میں ایک فطور آیا تھا کہ اگر ہم نماز کو خیر العمل کہیں گے تو لوگ جہاد سے رک جائیں گے, جبکہ جہاد خیر عمل ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاد خیر عمل ہے, جہاد بہترین عمل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب جہاد نہیں ہوگا، جب ملک محفوظ نہیں رہے گا، تو پھر اس میں نمازیں کہاں محفوظ رہیں گی، کوئی چیز کہاں محفوظ رہے گی. لہذا پہلے جہاد ضروری ہے. لوگ اگر نماز کو واجب سمجھیں گے اور خیر عمل سمجھیں گے تو جہاد سے دور ہو جائیں گے. لہذا جہاد کو خیر عمل کہیں گے، نماز سے خیر عمل کو نکال دیا. جبکہ اس کے برخلاف امیر مومنین کی فکر یہ تھی کہ ہم جہاد ہی کر رہے ہیں نماز کو بچانے کے لیے. تم آپ کو یاد ہوگا نا کہ صفین میں جب امیر المومنین نے مسلح بچھایا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ نماز کا یہ وقت تو نہیں ہے، تو جہاد کا وقت ہے. جہاد کے وقت میں نماز تھوڑی پڑھی جاتی ہے، جہاد ختم ہونے کے بعد نماز پڑھی جائے گی. پہلے جہاد ہے پھر نماز ہے. امیر المومنین نے کہا نہیں، پہلے نماز ہے بعد جہاد ہے. یہ دو مکتبوں کا فکر ہے، یہ دو مکتب کے درمیان میں اختلاف ہے. ہم توحید ہی توحید کی بات کرتے ہیں. یعنی امیر المومنین کے مکتب کی شان یہ ہے کہ یہاں خدا ہی خدا ہے، خدا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہاں نماز ہی نماز ہے، نماز کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سب کچھ نماز پہ قربان ہے، نماز کو کسی پہ قربان نہیں کیا جاتا. حضرت عمر کی فکر ہے، بلکہ کوئی بھی یہ فکر رکھے ہم اور آپ تو بھی غلط ہے. جب دیکھیے، بات جب غلط ہے تو کوئی بھی کہے غلط ہے. ایسا نہیں ہے وہ کہے تو غلط ہے، ہم کہے تو صحیح ہے. ایسا ہے کیا؟ اگر ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ حیا علی خیر العمل نماز نہیں ہے بلکہ کوئی اور عمل ہے، مثال کے طور پہ ہمارا یہ بیٹھنا، میرا تقریر کرنا، یہ بہترین عمل ہے. جب میں تقریر کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہوں تو یہ بہترین عمل ہے، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. ایسے وقت میں نماز قضا بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں مومنین کرام، اور ہمارے درمیان گفتگو جاری ہے اور گفتگو غلط بھی نہیں ہے. لہذا یہ خیر عمل ہے. اگر ہم یہ کہیں، یہ میں کہوں یا وہ، ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں تو صحیح ہے کیونکہ میں دوستدار اہل بیت ہوں، اور وہ کہے تو غلط ہے کیونکہ وہ دشمن ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات چاہے جو بھی کہے غلط ہے. کیونکہ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں آپ یہ بتائیے، کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم نمازوں کو مٹانے کے لیے نعوذ باللہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تاکہ عظمت نماز ختم ہو جائے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ نمازوں کو قضا کروائیں؟ ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ روزے کی عظمت ختم ہو جائے، تاکہ سارے لوگ ماہ مبارک رمضان میں دعوتیں اڑائیں، سب لوگ سگریٹ پینے والے سگریٹ پئیں، چائے پینے والے چائے پئیں؟ اس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے یہاں بیٹھ کے کہ لوگ حج پر نہ جائیں، زکات نہ دیں، جہاد پر نہ جائیں. ہم یہاں کیا، کس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ اس مجلس کا مقصد کیا ہے آپ یہ بتائیے. ان مجلسوں کے ذریعے سے نعوذ باللہ کہ ہم نمازوں کو مٹا دینا چاہیں گے، ذکر خدا مٹ جائے، ذکر رسول خدا مٹ جائے، نعوذ باللہ رسول اللہ کی توہین ہو جائے. اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ انبیاء کی توہین ہو جائے، مرسلین کی توہین ہو جائے، حضرت موسیٰ کی توہین ہو جائے، حضرت آدم کی نعوذ باللہ توہین ہو جائے. اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم یہاں بیٹھ کے عصمت آدم کو چیلنج کریں. یہاں بیٹھ کر ہم جناب موسیٰ کو جو ہے وہ بزدل ثابت کریں. اس لیے بیٹھے ہوئے ہم یہاں پر کہ موسیٰ ڈرپوک تھے نعوذ باللہ، یہ ثابت کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کہ ہماری مجلس کا نچوڑ یہ ہو کہ کوئی نبی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، حتی نعوذ باللہ حضرت مصطفیٰ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ عظمت نماز کو بچائیں. ہمارے یہاں مجلس میں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ دشمنان خدا کے خلاف اعلان جہاد کریں. اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ اللہ کا نام محفوظ رہ جائے، نام خدا بچ جائے، ناموس الہی بچ جائے، عظمت نماز بچ جائے، عظمت روزہ بچ جائے، تاکہ ماہ مبارک رمضان آئے تو یہ جو عزادار ہیں وہ ان کے ذریعے سے توہین روزہ نہ ہو، توہین صوم نہ ہو، اس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے. ہمارا مقصد یہ ہے نا، ہمارا مقصد وہ نہیں ہے جو یزیدیت کا مقصد ہے، ہمارا مقصد وہ ہے جو حسینیت کا مقصد ہے. یہاں سے مقصد حسین محفوظ رہے گا، نہ یہ کہ یزیدی خواہشیں محفوظ ہوں گی کہ یہاں مجلسیں ختم ہونے کے بعد نعوذ باللہ عزادار یزیدی افکار کو پیش کریں، یزیدی نظریات کو پھیلائیں کہ نو ربیع الاول آئے تو پھر یزید کو زندہ کیا جائے، یزیدی افکار کو زندہ کیا جائے، شراب کے جام ٹکرائے جائیں اور بد کردارے کو نعوذ باللہ عام کیا جائے. اس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ جو ہے 2 مہینے 8 دن تک لوگوں کو آمادہ کریں، تیار کریں، تاکہ لوگ ماہ محرم کے ختم ہونے کے بعد نمازوں کے خلاف آواز بلند کریں، روزے کے خلاف آواز بلند کریں. یہ مجلسیں اس لیے قائم ہو رہی ہیں. یہاں پڑھا کیا جائے گا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پڑھا کیا جائے گا، یہ پڑھا جائے گا کہ ایشیو تم لوگ کے نزدیک اذان کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے، تمہارے نزدیک نمازوں کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ نمازیں نعوذ باللہ کیا بیچتی ہیں، نمازوں کی کیا اہمیت ہے، نمازیں کا کیا ضروری ہے اور اس کے اندر کیا اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہیں بخشوا سکے. یہ سب باتیں کہنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. پھر کیا کہنے کے لیے جمع ہوئے؟ ہمارا یہاں بیٹھنا کس مقصد کے تحت ہے؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں بھی حضرت عمر کے نظریات پیدا ہو رہے ہیں ہمارے ذہن میں، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نماز کو خیر عمل سمجھنے لگیں گے تو لوگ مجلسوں سے دور ہو جائیں گے. یہ خناس ہے، یہ آپ کے ذہن کا، یہ عمری فکر ہے، یہ علوی فکر نہیں ہے. دیکھیے یہ غلط نظریہ ہے، کیونکہ اس غلط نظریے کے دیکھیے بات تو یہ کہی جا رہی تھی، لوگ اس زمانے کے لوگ اس بات کو سمجھ گئے تھے اور کہا تھا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جہاد ضروری ہے. انہوں نے کہا جہاد نہیں ہوگا تو نمازیں کیسے بچیں گی بتائیے. تو لوگوں کو سمجھا دیا کہ نماز جو ہے جہاد ضروری ہے. اب بھیا اللہ خیر العمل کی بات آئی تو کہا کہ صبح میں خیر من النوم کہہ دو، اس کے بدلے میں ہو جائے گا کام، چل جائے گا. تو اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی، اور ایک نظریہ ان کے ذہن میں یہ آیا تھا کہ یہ جو حدیثیں ہیں نا یہ عربی زبان میں ہیں اور اس کا جو نہج ہے نا وہ بہت عالی ہے. یہ جو ہے بعض وقت قرآن کی آیت محسوس ہوتی ہے، بعض روایتیں ایسی ہیں جو قرآن کی آیتیں لگتی ہیں لوگوں کو. تو انہوں نے کہا کہ حدیثوں کو نعوذ باللہ جلا دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حدیثیں رہیں گی تو لوگ قرآن سے دور ہو جائیں گے. قرآن کو بچانا ضروری ہے، لہذا حدیثوں کو سمیٹ دو، جتنی حدیثیں ہیں اسے جمع کرو اور جمع کر کے جلا دو. چنانچہ پہلی دور خلافت میں 500 حدیثوں کو جلا دیا گیا تھا، اہم اہم حدیثوں کو لپیٹ کے جلا دیا گیا تھا اور لوگ جلا رہے تھے. لوگوں کو انہوں نے سمجھایا قرآن ضروری ہے، قرآن بچانا ضروری ہے یا حدیث بچانا ضروری ہے، آپ بتائیے. اللہ کا کلام بچے یہ ضروری ہے یا نبی کی روایت بچے یہ ضروری ہے؟ قرآن بچانا ضروری ہے، لہذا روایتوں کو ختم. یہ کیا ہے؟ یہ ٹکرانا ہے. جبکہ روایتیں اگر محفوظ رہیں گی تو قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ کریں گی، کوئی قرآن کو چھوڑے گا نہیں اگر روایت رہے گی. روایتوں کو اگر حذف کر دیا جائے تو پھر عظمت قرآن ختم ہو جائے گی. یہ فکر نہیں پیش کر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن بھی مٹانا چاہ رہے تھے. دیکھیں جو دشمن ہوتا ہے، جو حدیثوں کا دشمن ہے وہ قرآن کا بھی دشمن ہوگا، لوگ یہ بات نہیں سمجھ رہے. جو شخص نماز کا دشمن ہے وہ مجلس کا بھی دشمن ہوگا، لیکن عام ذہن کا آدمی جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتا ہے دشمن کی فکر کو. جب ان سے نمازیں چھڑوا لی جائیں گی تو ان سے مجلسیں چھڑوانے میں کیا مشکل ہے؟ پہلے ایک چیز تو ہٹے گی نا، اس لیے کہ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. تو وہ نماز کو اگر ہٹا لیا جائے تو پھر کون سی چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے بچا سکتی ہے؟ اور فرمایا آپ نے، تو یہ ایک جھانسا ہے یہ کہ لوگ جہاد سے دور ہو جائیں گے اگر حیا اللہ خیر العمل نماز میں ہوگا. تو پہلے ہی لوگوں کو نماز سے دور کرو، اس کے بعد میں جہاد تو خود بخود ختم ہو جائے گا, تو نہ جہاد رہے گا نہ نماز رہے گی, نہ جہاد رہے گا نہ نماز رہے گی. لیکن امیر المومنین نے کہا نہیں, ہم جہاد کر رہے ہیں نماز کو بچانے کے لیے. امیر المومنین کہہ رہے تھے کہ نہ ہم اللہ سے رشتہ توڑیں گے نہ مخلوق سے رشتہ توڑیں گے. اللہ سے رشتے کا نام ہے نماز, اور مخلوقات سے رشتے کا نام ہے زکات. زکات بھی دیں گے, نماز بھی پڑھیں گے. نماز ٹوٹے گی نہیں زکات دینے سے, لہذا زکات بھی دو نماز بھی پڑھو. امیر المومنین نے سائل کو نہیں بلایا تھا, سائل خود آیا تھا. فضیلتوں کی طرف جانا فضیلت نہیں ہے, فضیلتیں خود آئے تو فضیلت ہے. آپ فضیلتوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, فضیلت خود آپ کے پاس آئے. اگر آپ اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ خود فضیلتوں کو آپ کے پاس بھیجے گا. توفیق بھی من اللہ ہونا چاہیے, اللہ توفیق دے. اور اللہ ہر ایک کو توفیق نہیں دیتا, ہر پریشانی کو جو ہے وہ سجدے کا شرف نہیں ملتا, ہر ایک کو رکوع کی فضیلت نہیں ملتی, ہر کسی کو نماز کی فضیلت نہیں ملتی. آپ پڑھ کے دیکھیے, کوشش کیجیے نماز پڑھنے کی, لیکن دو بھر ہو جائے گی نماز. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے انھا لکبیرت الا علی الخاشعین. یہ نماز بڑی دو بھر ہے, پڑھی ہی نہیں جائے گی آپ سے, مگر اس سے پڑھی جائے گی کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. الا علی الخاشعین. نماز بہت مشکل کام ہے, جہاد آسان ہے, نماز مشکل ہے. جہاد آسان ہے, نماز مشکل ہے. نماز جو پڑھ لیا اس کے لیے ہر چیز آسان ہے, ورنہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو زکات دینا مشکل ہے. آپ دیکھیں کون لوگ زکات دیتے ہیں, جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ لوگ زکات دیتے ہیں, جو لوگ خونس نہیں دیتے وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں, جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ لوگ جہاد کرتے ہیں, یا جہاد وہ کرتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں, نماز روزہ وہ رہتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں, زکات وہ دیتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں, حج وہ لوگ کرتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں. یعنی نماز کی وجہ سے ساری فضیلتیں آتی ہیں. تو عزیزان گرامی, امیر المومنین اس ذات کا نام ہے کہ جہاں فضیلتیں اس قدر جمع ہوئی تھی کہ ایک انسان کے اندر یہ تمام فضیلتوں کا جمع ہونا یہ معجزے سے کم نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین جو ہے وہ معجزہ ہے رسالت ماب کا, حضور کا معجزہ ہے, اور حضور نے واقعی معجزہ کیا ہے. ایسی ذات کو پیش کیا ہے کہ جس کا جواب پوری امت مل کے بھی لانا چاہے تو نہیں لا سکتی. یہ حضور کا معجزہ ہے. حضور نے دو معجزے پیش کیے, ایک معجزہ قولی, ایک معجزہ فعلی. معجزہ قولی کا نام ہے قرآن, معجزہ فعلی کا نام ہے علی ابن ابی طالب کی ذات. صلوات پڑھے محمد والا. علی ابن ابی طالب کو کوئی بھی رسول نہیں پیش کر سکا, کسی بھی رسول کیا امتی کوئی بھی امتی علی ابن ابی طالب نہ بن سکا. کتنی عجیب بات ہے, آدم پوری محنتیں کرنے کے باوجود بھی علی نہ بنا سکے اپنی امتی میں. آپ پوری 124,000 انبیاء کی تاریخ پڑھیے کہ انبیاء نے جو محنتیں کی, مشقتیں کی, اس کے بعد جو چیز سامنے آئی, جو ثمرا سامنے آیا محنتوں کا, اور امتی کو کس درجہ نبیوں نے پہنچایا. آپ ان امتیوں کو دیکھیے اور حضور کی امتی کو دیکھیے, اندازہ ہوگا کہ سارے انبیاء پیچھے رہ گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. اس لیے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آدم کو علی مل جاتے تو نوح کو آنے کی ضرورت نہ ہوتی, نوح کو علی مل جاتے تو خلیل کو آنے کی ضرورت نہ ہوتی, خلیل کو اگر علی مل جاتے تو موسیٰ کو آنے کی ضرورت نہ ہوتی, موسیٰ کو اگر علی مل جاتے تو عیسیٰ کو آنے کی ضرورت نہ ہوتی. اس لیے کہ سارے انبیاء کس لیے آئے تھے, یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کو علی مل گئے تو پھر کسی مصطفیٰ کو آنے کی ضرورت نہ ہوئی. مصطفیٰ کو علی مل گئے تو پھر کسی مصطفیٰ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 1,24,000 انبیاء کا مشن یہی تھا کہ امت کو اس مقام تک لے آئیں، اس منزلت تک لے آئیں کہ امتی امام بن جائے، عام امتی مسلمان نہیں بنتا تو مسلمانوں کا امام کیسے بنے گا؟ لہذا امیر المومنین کی ذات مجموعہ ازداد ہے، یعنی فضیلتیں آ کے ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں، جیسے نماز اور زکوٰۃ یعنی انفرادی عبادت اور اجتماعی عبادت دونوں ایک جگہ پہ آ کے جمع ہو گئی. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ جس ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اس ہاتھ میں تلوار نہیں آ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ جس ہاتھ میں قلم ہوتا ہے یعنی جو کاتب ہوتا ہے وہ تلوار نہیں چلا سکتا، اور جو تلوار کا ماہر ہوتا ہے وہ کرتاس اور قلم ہاتھ میں نہیں لے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ قلم کے لیے انگلیوں کا نازک ہونا ضروری ہے، اور تلوار کے لیے قبضۂ شمشیر پر گرفت مضبوط ہونا ضروری ہے. ایک وقت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ انگلی نازک بھی ہو اور انگلیوں میں طاقت بھی ہو، ہے نا؟ اس لیے کہ اگر انگلیاں نازک نہیں ہوں گی تو تلوار چلانے والے کے ہاتھ میں قلم دے دیں گے تو پھر وہ کاتب نہیں بن سکتا. اور ایک ہی وقت میں علی کاتب وہی بھی ہے اور میدان کے غازی بھی ہے. تو جس انداز میں تلوار چلاتے تھے اسی انداز میں قلم چلاتے تھے، جبکہ قلم کے لیے انگلیوں کا نازک ہونا ضروری ہے. تو یہ جامع ازداد شخصیت ہے، یعنی دو ایسی صفتیں جو عام انسانوں میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں وہ علی میں آ کے جمع ہو جاتی ہیں. تو معلوم ہوا عزیزان گرامی کہ یہ مجموعہ ازداد شخصیت ہے کہ جہاں فضیلتیں آ کے ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں. یہ فضیلتیں خود طواف کر رہی ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ علی ابن ابی طالب کی مثال جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرح ہے. علی مثل الکعبہ، کعبے کی طرح ہے، یعنی جس طرح سے کعبے کے اطراف میں لوگ طواف کرتے ہیں اسی طرح سے فضیلتیں امیر المومنین کا طواف کرتی ہیں. یعنی علی مرکز ہے سخاوت کے، علی مرکز ہے شجاعت کے، پرکار عشق یعنی جہاں جو محور ہے کہ جہاں سے جو ہے ساری فضیلتیں طواف کرتی ہیں. سخاوت کا مرکز علی، عدالت کا مرکز علی، ایمان کا مرکز علی، شجاعت کا مرکز علی، سخاوت کا مرکز علی، امانت کا مرکز علی، دیانت کا مرکز علی، شہادت کا مرکز علی، ساری فضیلتیں آ کے یہاں پہ ختم ہوتی ہیں کہ ساری فضیلتیں طواف کر رہی ہیں ایک ذات کا. سخی بھی ہے، شجاع بھی ہے. آپ سنتے ہیں واقعات، میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، وقت نہیں ہے کہ تفصیلات میں، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہن میں ساری باتیں تازہ ہو جائیں، کیونکہ پہلا اشارہ جو ہے وہ فضائل کو تازہ کرنے کا ہوتا ہے تاکہ آنے والے اشرے کے لیے آپ تیار ہو جائیں. کہ امیر المومنین جب میدان جہاد میں ہوتے تھے تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی سخاوت کو آزمانے کے لیے کتنے لوگ جب ان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی تھی تو آگے امیر المومنین سے تلوار مانگتے تھے کہ یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ بہت سخی ہیں، ہم آپ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں. تو کوئی اور چیز مانگے تو انسان دے سکتا ہے، لیکن مجاہد میدان جنگ میں ہر چیز تو دے سکتا ہے مگر تلوار نہیں دے سکتا. لیکن امیر المومنین سے اس نے سوال یہی کیا کہ آپ سے کوئی اور چیز نہیں چاہیے، اس وقت آپ کی ہاتھ کی تلوار چاہیے. تو امیر المومنین نے کہا کہ تلوار لے. جب تلوار لے لیا تو معلوم یہ ہوا کہ شجاع حقیقی وہ ہے کہ جو تلوار پہ بھروسہ نہیں کرتا. تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے، تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے. امیر المومنین کے حقیقت یعنی شجاع ہونا اور بات ہے، حقیقت شجاعت ہونا اور بات ہے، سخی ہونا اور بات ہے، حقیقت سخاوت کا ہونا اور بات ہے۔ امیر المومنین حقیقت تھے شجاعت کی۔ یہ ساری فضیلتیں آپ سماعت فرما چکے ہیں، ایک منزل آگے بڑھنا ہے۔ اب وہ منزل یہ ہے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں ولی مقرر کیا ہے، ولی بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے۔ اللہ جب کسی کو بناتا ہے نا تو وہ منہ بولی خلافت نہیں دیتا۔ غور فرمائیے گا، ہمارا تعلق اور ہماری گفتگو جو ہے تاریخ سے نہیں ہو رہی، میں تاریخ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ ہم اس بات پہ غور کریں کہ تاریخ کے سہارے کے بغیر وہ کون سی دلیلیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر کسی کو خلافت دیتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ لکھ کے دے دیا جائے کہ آپ خلیفہ ہیں، کہ آپ کو منصب دیا جا رہا ہے، یا آیت اتار دے اور کہے کہ اب سے آپ خلیفہ ہیں، اب سے آپ امام ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا امام ہے تو بس آپ امام ہو گئے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسا نہیں کرتا ہے، بلکہ پہلے استعداد دیتا ہے، پہلے خلافت کی پوزیشن دیتا ہے، اس کے بعد خلافت کا اعلان کرتا ہے۔
ایک گاڑی ہے کیمری جس کا نمبر ہے 479892، 479892، جس کسی کی ہے کیمری گاڑی ہے پلیز ہٹا لیں۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
عزیزان گرامی، منہ بولی خلافت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیتا، یعنی زبان سے کہہ دیا آپ خلیفہ ہیں تو آپ خلیفہ ہو گئے، اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ پہلے منصب دینے سے پہلے اس معیار پہ پہنچایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلافت جو ہے وہ منہ بولی شے نہیں ہے، بلکہ خلافت جو ہے اختیارات کا انتقال ہے، اختیارات کو منتقل کرنا ہے، اختیارات منتقل ہوتے ہیں۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، اس کے بعد امام بنایا گیا۔ تو یہ بنایا نہیں گیا بلکہ ان کی عظمت بڑھتے گئی۔ جب انہوں نے یہ کام کیا، جب تک کوئی خبر پہنچتی ہے کسی ذات کے یہاں تو وہ نبی کہلاتا ہے، جب وہ مامور ہوتا ہے کہ اس پیغام کو اپنی ذات تک نہ رکھے بلکہ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائے، تب وہ نبی جو ہے خود بخود رسول بن جاتا ہے۔ تو رسول کہہ دینے سے نہیں بنتا، بلکہ ایک منصب کا نام ہے جب اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شمع ہے، ایک شمع ہے، ایک چراغ ہے جو ایک گھر کو روشن کر سکتی ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ تو گھر کو نہیں بلکہ جو ہے وہ پورے شہر کو روشن کر دے، تو کہہ دینے سے کیا ہوگا؟ کہہ دینے سے چراغ پورے شہر کو روشن کر دے گا؟ یا اس کے اندر وہ لو پہلے ایجاد کرنا پڑے گا جو شہر کو معمور کر سکتی ہے۔ اگر اس شمع سے اگر یہ کہنا ہو کہ آپ کو پورے شہر کو نہیں بلکہ پورے ملک کو روشن کرنا ہے، تو کہہ دینے سے کیا روشن ہو جائے گی وہ؟ بلکہ اس کے اندر استعداد بڑھانا پڑے گا۔ اتنی لو بڑھانی ہوگی کہ جو پورے شہر کو منور کر سکے. جب کوئی استعداد اس کی شمع کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تب کہا جاتا ہے اس شراب سے کہ اب آپ پورے ملک کے لیے کافی ہیں. پھر اگر اس شمع میں یہ دیکھا جاتا ہے, اس لو میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نہیں اب اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو چکی ہے جو پوری دنیا کو منور کر سکتی ہے, تو جب آواز آئے گی کہ انی جاعلک للناس اماما کہ ہم آپ کو پوری دنیا انسانیت کا امام بناتے ہیں, رحمتا للعالمین ہم آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجتے ہیں, تو کہہ دینے سے نہیں ہوتا ہے. یہ وہ استعداد ہوتی ہے, وہ صلاحیت ہوتی ہے جو پوری کائنات پر حاوی ہو جائے, جس کی رحمت پوری کائنات کا احاطہ کر لے, احاطہ کلی, تب کہا جاتا ہے. یعنی منہ بولی باتیں یا نہیں ہیں. اب یہ جو امیر المومنین کو امام کہا جاتا ہے یہ امامت کیا ہے؟ تو یہ امامت وہی ہے جو حضور کے پاس تھی. حضور کے پاس جو امامت تھی وہی امامت ہے یہ. جیسے رسالت حضور کے پاس جو رسالت تھی وہی رسالت تھی نا جو موسیٰ کے پاس تھی, وہی رسالت تھی نا جو نوح علیہ السلام کے پاس تھی, وہی منتقل ہوتے ہوئے حضور تک آئی. عیسیٰ کے بعد عیسیٰ نے کہا مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد آخری نبی آنے والا ہے. وہی ہے نا منصب. وہی جناب عیسیٰ کی رسالت حضور تک منتقل ہوئی. اب حضور سے منتقل ہونا ہے تو کون سی شے منتقل ہونا ہے؟ نبوت تو منتقل نہیں ہونا ہے اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی. رسالت کو منتقل نہیں ہونا ہے اس لیے کہ رسالت کا کام ختم ہو چکا ہے. خاتم المرسلین ہے, خاتم النبیین ہے, ہو گیا. لیکن خاتم الائمہ نہیں ہے نا. حضور کے پاس تین منصب تھے اور یہ تین منصب جو ہے وہ زمانی منصب, جیسے تارے ہوتے ہیں وہ تارے نہیں ہیں, یہ کام ہے. یہ جو ہے آپ کہیں گے کہ جو ہے رسول کیوں منتقل نہیں ہو رہے, کسی کو رسول کیوں نہیں بنایا؟ رسول اس لیے نہیں بنایا کہ رسول کا کام ختم ہو گیا. رسول کا کام کیا تھا؟ پیغام پہنچانا. پیغام ختم ہو گیا, جتنا پیغام پہنچانا تھا سب پہنچایا جا چکا ہے. پیغام پہنچایا جا چکا ہے, عبادتوں کا پیغام پہنچ چکا, معاملات کا پیغام پہنچ چکا, زکات کا حکم پہنچ چکا, نماز کا حکم پہنچ چکا, روزے کا حکم پہنچ چکا, سارے احکام پہنچائے جا چکے. سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جتنے احکام ہو سکتے تھے سب ایک معاشرے بشری کے لیے جتنے پیغام کی ضرورت تھی سب کا سب پہنچایا جا چکا. مزید پیغام کو پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو پیغام پہنچ چکا ہے نا اسی پر عمل کروانا ہے. اور فرمائیے گا منزل سے ہم قریب ہو رہے ہیں. اب کام کیا ہے کہ جو رسول لا چکے ہیں, یعنی 124,000 پیغمبروں نے دین کو مکمل کر دیا اور اعلان ہو گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ اسلام جو آدم سے چلا تھا وہ غدیر میں آ کے مکمل ہو گیا. صلوات پڑھے محمد. گفتگو کو تمام کرو کہ پیغمبروں نے جو مانگی ہے وہ دعا ہے غدیر. گفتگو ہماری مسلسل ہے. دیکھیے اگر ہم بیچ میں سے اگر رک جائیں گے تو پھر بات ادھوری رہ جائے گی. ہم کو جو ہے مسلسل اگر ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے کیونکہ بات ادھوری رہے گی. بات مکمل کہاں ہوئی ہے؟ جہاں سے بات ختم ہو رہی ہے نا وہیں سے بات شروع ہوگی. تو پیغمبروں نے جو مانگی ہے وہ دعا ہے غدیر, جو گونجتی رہے تا حشر وہ صدا ہے غدیر. کہ جو گونجتی رہے تا حشر وہ صدا ہے غدیر, کہ ابتدا ذوالعشیرہ ہے انتہا ہے غدیر. جو رک سکے نہ وہ اعلان مصطفیٰ ہے غدیر, جو رک سکے نہ وہ اعلان مصطفیٰ ہے غدیر, کہ ابتدا ذوالعشیرہ ہے انتہا ہے غدیر. غدیر منزل انعام جاویدانی ہے, غدیر مذہب اسلام کی جوانی ہے, غدیر نام ہے اللہ کی عبادت کا, غدیر نام ہے انسان کی شرافت کا, غدیر نام ہے نوع بشر کی عظمت کا, غدیر نام ہے ربط کتاب و عطرت کا. جہاں میں جو ہے اسی ایک سفر کا صدقہ ہے، ہر ایک صبح اسی دو پہر کا صدقہ ہے۔ متائے کونوں مکان کو غدیر کہتے ہیں، چراغ خانے جا کو غدیر کہتے ہیں، چراغ خانے جا کو غدیر کہتے ہیں، سرحد معراج آدمیت کو غدیر کہتے ہیں۔ غدیر منزل مقصود ہے رسولوں کی، غدیر فتح اسلام کے اصولوں کی۔ کہیں سکون کہیں چھنکار بن گئی ہے غدیر، کبھی صدائے سرے دار بن گئی ہے غدیر، کہیں دعا کہیں انکار بن گئی ہے غدیر، کہیں دعا کہیں انکار بن گئی ہے غدیر، کہیں قلم کہیں تلوار بن گئی ہے غدیر۔ یہ سب اساس ہے، علم و یقین مٹ جاتا اگر غدیر نہ ہوتی تو دین مٹ جاتا، اگر غدیر نہ ہوتی تو دین مٹ جاتا۔ کہ خلیفہ کوئی نہیں امام باقی ہے، فضا میں زور درود و سلام باقی ہے، صداقتوں کا وہی فیض عام باقی ہے۔ کہ خلیفہ کوئی نہیں امام باقی ہے، کہ وارث اسد قلعہ گیر زندہ ہے، سقیفہ مر گئی لیکن قدیر۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین کی یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ فضیلتیں وہ ہیں جو پوری دنیا کو منور کر سکتی ہیں، تمام انسانوں کو فضیلت بخش سکتی ہے۔ یہ فضیلتیں منتقل ہونے والی فضیلتیں، یہ ایک سورج ہے، ایک آفتاب ہے، علی آفتاب ہے، سخاوت آفتاب سے نکلنے والی کرن کا نام ہے، علی آفتاب ہے، عدالت آفتاب سے نکلنے والی ضیا کا نام ہے، علی آفتاب ہے، شجاعت آفتاب سے نکلنے والی ضیا کا نام ہے، علی آفتاب ہے، امامت آفتاب سے نکلنے والی ضیا کا نام ہے، علی آفتاب ہے، امانت آفتاب سے نکلنے والی ضیاؤں کا نام ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چراغ سے استفادہ کیا جائے یا چراغ تلے اندھیرا ہو، چراغ تلے اندھیرا ہو یا چراغ سے استفادہ کیا جائے۔ پوری دنیا فضائل علی سے استفادہ کرنا چاہتی ہے، ہر کوئی اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کردار کو اپنانا چاہتا ہے، لیکن ہم لوگ ہیں جو خالی فضیلتیں سن رہے ہیں لیکن اپنانا کوئی نہیں چاہتا، اپنانا کوئی نہیں چاہتا۔ تب اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ ہم دوست ہیں امیر المومنین کے، ٹھیک ہے، ہماری دوستی میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، کوئی ہے جو آپ کی محبت پہ شک کرے؟ اگر محبت نہ ہوتی تو آپ آتے کیوں؟ آنے والوں کو یہ کہا جائے کہ آپ محب نہیں ہیں، یہ غلط ہے، یہ کہنا، یہ بات سے ہم راضی نہیں ہیں کہ جو ممبروں سے کہا جاتا ہے کہ تم میں کوئی حلالی ہو تو ہاتھ اٹھائے، یعنی کیا مطلب ہے؟ مجلس میں آنے والا کوئی حرامی بھی ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ کہیں تھیٹر میں جا کے کہیے یہ بات، کہیں میں گدے میں جا کے کہیے کہ تم میں جو حلالی ہے وہ ہاتھ اٹھائے، یا عام مجمع میں جا کے کہیے جو مخلوط مجمع ہے، یہاں تو سبھی کے سب حلالی ہیں، اور حلالی نہ ہوتے تو آتے کیوں، ہے نا؟ تو اب یہ کہنا کہ آپ میں کوئی محب نہیں ہے، یہ غلط بات ہے نا۔ محبت کا ثبوت دیجئے، کیا محبت کا ثبوت دیجئے؟ بھئی آپ محب ہیں، محبت آپ کے پاس ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ محبت کے لیے کوئی بات کی شرط نہیں ہے، محبت تو محبت ہے، محبت ہو رہی ہے، محبت کے ساتھ جام سے جام بھی ٹکرا رہے ہیں، محبت کے ساتھ شراب بھی چل رہی ہے، محبت کے ساتھ جوا بھی چل رہا ہے، محبت کے ساتھ غیبتیں بھی چل رہی ہیں، محبت کے ساتھ جھوٹ بھی چل رہا ہے، محبت کے ساتھ جو ہے وہ غبن بھی ہو رہا ہے، محبت کے ساتھ غصب بھی ہو رہا ہے، محبت کے ساتھ حسد بھی ہو رہا ہے، محبت کے ساتھ نفرتیں بھی ہو رہی ہیں، ساری چیزیں جائز ہیں محبت کے ساتھ۔ جب محبت ہے تو محبت تو ہے، محبت کیسے ختم ہوگی؟ اور محبت پر اعتراض کرنا بھی غلط ہے، کہ آپ محب نہیں رہے, آپ نے جھوٹ کہا اب آپ محب نہیں رہے, آپ نے نماز چھوڑ دی آپ محب نہیں رہے, آپ نے روزہ چھوڑ دیا آپ محب نہیں رہے, آپ جو ہے آپ نے جو ہے وہ شراب پی لی لہٰذا آپ محب نہیں رہے. یہ کون سی بات ہوئی؟ وہ تو محب ہے ہی ہے. دیکھیے محبت جب آپ کرتے ہیں تو اس میں کسی بات کی شرط نہیں ہوتی, گفتگو ختم ہو رہی کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, کہ محبت اگر آپ کی طرف سے ہو تو کسی بات کی شرط نہیں ہے. آپ کی محبت تو جھوٹ کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے, برائیوں کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے. آپ علی کو چاہ سکتے ہیں, محبت رکھ سکتے ہیں, محبت کر سکتے ہیں, ساری برائیوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, نماز چھوڑ کے بھی محبت کر سکتے ہیں, روزہ چھوڑ کے بھی محبت کر سکتے ہیں, سب کر کے محبت کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ علی بھی ہم سے محبت کرے, محبت ایک طرفہ ہو یا دو طرفہ ہو, آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہ آپ علی سے محبت کریں. اب چاہے علی ہم سے محبت کرے نہ کرے, راضی ہو نہ ہو, ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے, ہم ایک طرف ان سے محبت کرتے جائیں گے. یہ آپ کا فیصلہ ہے. یہ آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ علی بھی ہم سے محبت کرے. اگر آپ چاہتے علی بھی ہم سے محبت کرے تو پھر ہماری محبت شرط نہیں رکھتی, ان کی محبت شرط رکھتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے اس وقت محبت کریں گے جب تم نمازوں سے محبت کرو گے, ہم تم سے اس وقت محبت کریں گے جب تم اللہ سے محبت کرو گے, ہم تم سے اس وقت محبت کریں گے جب تم رسول خدا سے محبت کرو گے, ہم تم سے اس وقت محبت کریں گے جب تم قرآن سے محبت کرو گے, جب تم صداقت سے محبت کرو گے, جب تم امانت سے محبت کرو گے, جب تم صحابت سے محبت کرو گے, اس وقت ہم تم سے محبت کریں گے. اب ان کی خاطر دیکھیں, چونکہ ان سے محبت ہے اور ان کو راضی کرنا ہے, لہذا اب سچا بھی بننا پڑے گا. اب ان کی خاطر سخاوت بھی کرنا پڑے گا, ان کی خاطر عدالت سے بھی کام لینا پڑے گا, ان کی خاطر انصاف کرنا پڑے گا, ان کی خاطر شجاعت, ان کی خاطر کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ ہم کو پسند کریں, ان کی نظر میں محبوب بن جائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارے مولا راضی ہوں. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے لیے زینت کا سبب بنو, ہماری رسوائی کا سبب نہ بنو. ہمارے لیے زینت کا سبب بنو, ہمارے لیے رسوائی کا سبب نہ بنو. اگر آپ اس مذہب سے خارج ہو گئے تو جو چاہے کر لیجئے. جیسا مثال کے طور پہ مجھے خارج کر دیا گیا, اب میں جو چاہے کر سکتا ہوں, میں آزاد ہوں. لیکن آپ چونکہ مذہب میں داخل ہیں لہذا آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ میں کروں گا تو امام پہ الزام نہیں لگے گا, مجھ پر الزام لگے گا. اگر میں شراب پیوں گا نوز بل کہیں گے بھی یہ شرابی ہے, میں جھوٹ بولوں گا لوگ کہیں گے یہ جھوٹا ہے. امام سے نسبت نہیں دیں گے کیونکہ مجھے مکتب اہل بیت سے خارج کر دیا گیا. اب لہذا میں جو کچھ بھی کروں اس کا حرف مکتب اہل بیت پہ نہیں آئے گا. کسی لڑکے کو اسکول سے نکال دیا گیا, اب جو چاہے کرے اسکول پر کیا حرف آئے گا. لیکن جو لوگ اسکول میں رہتے ہیں وہ اپنے بارے میں غور کریں. غور ہم کو نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم پر تو الزام ہے دشمنی علی کا. آپ چونکہ محب ہے, آپ پر محبت کا لیبل لگا ہوا ہے, دنیا آپ کے عمل کو دیکھے گی, میرے عمل کو نہیں دیکھے گی. لوگ کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ تو نکل چکا ہے, اب اس کے اندر تو ساری برائی آ سکتی ہے. لیکن چونکہ آپ داخل ہیں اسکول کے اندر ہے, مکتب کے اندر ہے, آپ محبت علی کا لیول آپ پہ لگا ہوا ہے, اب دنیا آپ کے عمل کو دے. آپ جو کچھ کریں گے لوگ کہیں گے علی والے ہیں, یہ علی والے جا رہے ہیں, یہ حسین والے جا رہے ہیں, یہ جو مجلس میں سے نکل رہے ہیں نا یہ حسین والے نکل رہے ہیں, یہ علی والے نکل رہے ہیں. اب آپ ڈریس بھی پہنے ہوئے ہیں, ڈریس بھی پہنے ہوئے نا, کالا لباس پہنے ہوئے, اس سے صاف پتا چل جاتا ہے کہ آپ آزاد آ رہے ہیں. اب اس ڈریس میں اگر آپ پھنسیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ آزاد آ نہیں ہے کیونکہ ڈریس پہنے ہوئے. اب آپ جو ہے جھوٹ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے کہ ڈریس پہنے ہوئے ہیں, لیبل لگا ہوا ہے, آپ نے اپنا لیبل لگا لیا. آپ کے گھر پر جھنڈا لگا ہوا ہے, آپ کے پیشانی ماتھے پہ جو ہے جھنڈا لگا ہوا ہے, آپ کہ پورے وجود پر لیبل لگا ہوا ہے کہ آپ علی والے. کونو لنا زینا, ہمارے لیے اب زینت کا سبب بنو, ہماری رسوائی کا سبب نہ بنو. لوگ یہ نہ کہیں, کیونکہ اسکول میں رہتے ہوئے آپ غلطی کریں گے تو آپ پر ہی الزام نہیں لگے گا, پورے اسکول پر الزام لگے گا کہ اس اسکول کے لڑکے اچھے نہیں ہوتے. اس اسکول کے لڑکے اچھے نہیں ہوتے. اسکول اچھا ہوگا لیکن اسکول کے لڑکے اچھے نہیں ہیں, لہٰذا ہم اسکول میں نہیں بھیجیں گے. دیکھیے کتنے لوگ شیعہ ہونا چاہتے ہیں, وقت ختم ہو رہا ہے لیکن یہ بات یہاں تک ہے, کتنے لوگ اس وقت شیعہ ہونا چاہتے ہیں لیکن ہم کو دیکھ کے نہیں ہو رہے ہیں. نائجیریا میں کیوں اتنے شیعہ ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ نائجیریا میں کوئی شیعہ تھا نہیں. شیعوں کو دیکھ لیتے تو میں یقین سے کہتا ہوں شاید وہ شیعہ نہ ہوتی, کیونکہ جن ملکوں کا ابھی تک جو رپورٹ ہمارے پاس ہے, حتیٰ ہندوستان کی جو رپورٹ ہمارے پاس ہے, ہندوستان کی ریاستوں میں سب سے زیادہ جس ریاست میں شیعہ پھیل رہی ہے وہ کیرلا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کیرلا میں کوئی شیعہ پہلے سے موجود نہیں ہے. اگر ہوتے تو ان کو دیکھ کے کوئی شیعہ نہیں ہوتا. سری لنکا میں ہو رہے ہیں اس لیے کہ سری لنکا میں شیعہ نہیں تھے. آپ دیکھیے حیدرآباد میں کون ہو رہا ہے؟ کوئی نہیں ہو رہا ہے. بھائی نائجیریا میں جو ہے 3 کروڑ شیعہ ہو جائیں اور ہندوستان میں 1 لاکھ بھی نہ ہو, 1,000 بھی نہ ہو, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قصور ہمارا ہے, مکتب کا نہیں ہے. ہمارے مکتب کا قصور نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیں سوسائٹی کیسے انسان چینج کرے گا, آپ یہ بتائیے. بھی مذہب اچھا ہے لیکن سوسائٹی, کتنے اہل سنت شیعہ رہ کے مر گئے سنی دنیا میں لیکن شیعہ سوسائٹی میں نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ شیعہ سوسائٹی اس قابل نہیں تھی کہ وہ آئیں, اور شیعوں کے پاس اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ انہیں قبول کریں. کوئی نوجوان شیعہ ہوتا ہے تو کوئی بیٹی دینے تیار نہیں ہوتا ہے, وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو کوئی اس کا علاج کرانے والا نہیں ہوتا ہے. ابھی کتنے لوگ ہیں میں آپ کو بتاؤں گا, اگر کوئی تیار ہے تو میں بتاؤں گا کہ بھائی دیکھیں یہ شیعہ ہوا یہ مصیبت میں ہے, یہ شیعہ ہوا یہ پریشانی میں ہے. بنگلور میں آپ کو میں بتاؤں گا, ہر شہر میں کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہیں نا, ان کی مصیبت کیا ہے آپ دیکھیے, پھر پچھلے پاؤں واپس لوٹ جانا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سوسائٹی صحیح نہیں ہے, سوسائٹی کو صحیح کرنا ہوگا. آپ دیکھیں عیسائی سوسائٹی کیا ہے, مذہب خراب ہے, سوسائٹی بہت اچھی ہے. لوگ سوسائٹی دیکھ کے آ جاتے ہیں کہ بچوں کا مستقبل سمر جائے گا, بیمار ہو جائیں گے, علاج ہو جائے گا, ساری مشکل. یہاں جائیں گے تو وہاں سے گالی, وہاں سے کیچڑ, وہاں سے کچھ, یہاں سے کچھ, بدتمیزیوں کا ماحول. آئیں گے دسترخوان پہ بیٹھیں گے تو اوپر سے دہی کی چٹنی گرے گی, کہیں سے سالن گرے گا, کہیں کچھ گرے گا, دسترخوان پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. کیا کلچر ہے؟ ایک تہذیب. بس میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کہ جب تک ہم اپنی تہذیب نہیں بدلیں گے ہمارے امام ہم سے راضی نہیں ہوں گے. اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ اپنے امام کو راضی کریں یا نہ کریں, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. عزیزان گرامی, کیا امام اس قابل نہیں ہے کہ ان کی سیرت پر ہم چلیں؟ یہ کردار اس لائق نہیں ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ یہ انداز آپ کو بھلا نہیں لگتا؟ ان کا طریقہ کار آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ یہ جو دسترخوان کی روٹیاں اٹھا کے دے رہے ہیں یہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ یہ جو دشمن کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, جو گالیاں دینے والوں کو گھر میں بٹھا کے کھانا کھلایا جا رہا ہے, یہ تہذیب آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے؟ اچھی نہیں لگ رہی ہے؟ آپ اپنے باپ کو گالی دینے والے کو گھر میں بلا کے کھانا کھلائیں گے؟ امام حسن کیا کرتے ہیں شام سے آنے والے کو؟ جب وہ ان کے والد بزرگوار کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اسی کو گھر میں بلا کے کھانا کھلاتے ہیں. اب آپ کہیے جا کے امام حسن سے کہ دشمن علی کو کھانا کیوں کھلا رہے ہیں؟ تہذیب ہے اس گھرانے کی. کوئی پوچھے امام حسین سے پانی پلانا ہے تو دشمن کے لشکر کو کیوں پلا رہے ہیں؟ انسانوں کو پلائیے, جانوروں کو کیوں پلا رہے ہیں؟ ان کو پلا آپ کے بچے ہو سکتا ہے کہ جو ہے پیاسے رہ جائے, اونٹ پی لیں گے, گھوڑوں کو پینے دیں گے, یہ کیا ہے؟ لیکن امام حسین کہہ رہے تھے یہی میری ماں فاطمہ زہرا نے مجھے سکھایا ہے. ہماری ماں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ بیٹے تم بھوکے رہنا, کسی کی بھوک کو برداشت نہ کرنا, تم پیاسے رہ جانا لیکن کسی کی پیاس کو برداشت نہ کرنا. میں نے آپ کو سنایا نہ کر کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے حور کے لشکر کو سیراب کیا تھا, کس طرح سے غلاموں پہ رحم کھایا تھا. کوئی آقا ہو کے غلام کی میت پہ جاتا ہے, لیکن یہ حسین ابن علی کی تہذیب ہے, یہ امام حسین علیہ السلام کا طرز عمل ہے. ہم نے جوانوں کا جنگ بھی دیکھی ہے, ہم نے بچوں کا مارکا بھی دیکھا ہے. کربلا کے میدان میں ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی بچہ بچہ ہے. بچوں کا کردار جوانوں سے زیادہ نکھرا ہوا ہے کربلا کے میدان میں. ماں نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے بٹھا کر شب عاشور یہی درس دیا ہے کہ بیٹے کل جب مارکہ کارزار گرم ہوگا تو اپنی جانیں نہ بچانا بلکہ اپنی جانوں کو آقا پر سے فدا کر دینا, نثار کر دینا امام حسین کی ذات پر, اپنی جان کی حفاظت نہ کرنا. اور بچے رات بھر یہی سبق سیکھتے ہیں جب صبح نمودار ہوتی ہے اور جب کارزار گرم ہوتا ہے صبح ہوتی ہے, پہلا حملہ جو ہوتا ہے اس میں 40 سے زیادہ جانثار شہید ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ مارکہ دو اعتبار سے چلا, ایک حصہ وہ تھا جہاں پہلا حملہ ہوا اور ایک ساتھ کئی شہید ہو گئے, اس کے بعد دو بدو مقابلہ شروع ہوا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک جنگ ظہر سے پہلے ختم ہوئی اور ایک ظہر کی بات شروع ہوئی, نماز ظہر کے بعد شروع ہوئی. نماز ظہر سے پہلے جو شہید ہوئے ہیں ان میں آخری شہید کا نام ہے مسلم ابن اوسجا. مسلم ابن اوسجا وہ شہید ہے جو ظہر سے پہلے شہید ہونے والوں میں آخری شہید مسلم ابن اوسجا ہے. ان کی شہادت کے بعد ظہر کی نماز ہوئی ہے. امام جب واپس خیمے میں آئے ہیں تو دیکھا ہے کہ بچہ جا رہا ہے, ایک بچہ تلوار حمائل کیا ہوا جا رہا ہے, تو حبیب سے کہا امام حسین نے کہ اس بچے کو روکو, یہ بچہ کہاں جا رہا ہے, کس کا بچہ ہے؟ کہا کہ یہ مسلم ابن اوسجا کا بچہ ہے. کیا نہیں معلوم کہ مسلم شہید ہو چکے ہیں, اس کی ماں کے لیے ان کے شوہر کا صدمہ کافی ہے, اب بچے کا صدمہ ماں کیسے دیکھے گی؟ تو ایک مرتبہ پشت خیمہ سے آواز آئی, آہا میں نے ہی اس بچے کو تیار کر کے بھیجا ہے, میں جانتی ہوں. امام حسین نے کہا تو جانتی بھی ہے کہ مسلم شہید ہو چکا ہے؟ کہا ہاں آقا میں جانتی ہوں. کیا آپ اس بیوہ کا ہدیہ قبول نہیں کریں گے؟ ایک بیوہ کا ہدیہ ہے, یہ مسلم کا بچہ ہے, اسے اجازت دیجیے, مسلم ابن اوسجا کا بچہ اور یہ مسلم ابن اوسجا کی زوجہ ہے, یہ چاہنے والی خاتون ہے. جب چاہنے والی خاتون کا جذبہ یہ ہے تو اس سے اندازہ لگائیے کہ بہن کا جذبہ کیا ہوگا. بہن نے آن و محمد کو تیار کیا, کہا بیٹو امام حسین پر اپنی جان نثار کر دینا, جان بچا کے واپس نہ آنا, تلوار لگا کے بھیجا. اور ساری رات یہی درس دیا زینب نے کہ کل میرا ماں جایا تنہا نہ رہ جا. یہ کہہ کے جناب زینب نے اون محمد کو روانہ میدان کیا. بس آخری جملے ہیں, مصائب آپ کے ذہن میں ہے, صرف میں اشارہ کر رہا ہوں. رونے کے لیے بس اتنا تصور کافی ہے کہ ایک بہن نے اپنے بھائی پر سے اپنے بچوں کو نثار کر دیا, بچے خون میں نہا کے آئے. جب آواز دی اون محمد نے کہ آقا ہمارا سلام آخر قبول کیجئے, تو ادھر سے حسین اور عباس ابن علی گئے اور ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا, ایک لاشا حسین نے اٹھایا اور ایک لاشا عباس ابن علی نے اٹھایا. یہ دو لاشیں لیے ہوئے سر خیمہ تک پہنچے. فضا نے ایک مرتبہ آواز دی, زینب مسلے میں بیٹھی ہوئی ہے دعا کر رہی ہے, پروردگار میرے بچے گئے ہیں, ان کی قربانی تو قبول کر لینا. زینب دعا کر رہی ہے. فضا نے ایک مرتبہ در خیمہ میں پہنچ کے آواز دی, شہزادی اور محمد آئے ہیں. جب یہ آواز زینب کے کانوں سے ٹکرائی تو زینب نے مسلے سے آواز دی, فضا ان سے کس نے کہا تھا کہ واپس آئے, اور محمد کیوں آئے ہیں, مجھے ان کا آنا پسند نہیں ہے. تو فضا نے کہا شہزادی اور محمد کہاں آئے ہیں, ان کے لاشے خون میں نہا کے آئے ہیں. ایک مرتبہ زینب نے لاشوں کو دیکھا, لاشوں کے درمیان شکر کا سجدہ کیا, کہا پروردگار
رضا شہید ہو رہے تھے نا, اس وقت حبیب نے کہا تھا مسلم تمہاری آخری کوئی وصیت ہو تو مجھ سے کہو, یہ اگرچہ کہ میں بہت جلد تم سے ملحق ہونے والا ہوں. عزیزو بہت رو, یہ آخری جملہ ہے کہ حبیب ابن مظاہر نے یہ کہا کہ مسلم تم اپنی آخری وصیت اسے بیان کرو. تو مسلم نے ایک مرتبہ امام حسین کی طرف دیکھا, ایک مرتبہ حبیب کی طرف دیکھا اور کہا حبیب اسی کا بہاد المظلوم, اس مظلوم کے بارے میں اس مظلوم کی حفاظت کرنا. بس ایک ہی جملہ مسلم کہہ کے چلے گئے, حبیب حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا. ارے آنو محمد جا رہے ہیں. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عباس شہید ہو گئے, آنو محمد شہید ہو گئے اور حسین اکیلے رہے.